سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا ہماری سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
حضرات گرامی پروردگار عالم نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارا مدبر ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر استقامت بھی دکھائی تو نتیجے میں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غم زدہ نہ ہو اور تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اس آیت کے ذیل میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ہے کربلا مظہر ولایت، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ اگر حقیقی معنی میں کہیں پر ولایت نے اپنا جلوہ دکھایا ہے تو وہ کربلا ہے، اور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کربلا کے بعد دوسری مرتبہ جب حقیقی معنی میں ولایت اپنا جلوہ دکھائے گی تو وہ ظہور حضرت امام مہدی ہوگا۔ درمیان میں یہ صرف ہمیں تیاری کرائی جا رہی ہے، یا اپنے الفاظ بدل دوں تو یہ کربلا کا سفر در حقیقت دو چیزوں کے درمیان ہے، یہ سفر سار اللہ سے شروع ہوا ہے اور بقیت اللہ پر تمام ہونا ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے درمیان یہ سفر ہے، ہماری تیاری انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ ہم جتنا حسین ابن علی کو پہچانوائیں گے اتنا ہی لوگ امام مہدی کے ظہور کے لیے تیار ہوں گے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ دو چیزوں کے درمیان سفر ہے جو سار اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور بقیت اللہ پر تمام ہو رہا ہے۔ اب ہم جتنا لوگوں کے سامنے حسین ابن علی کو پہچنواتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہم ظہور سے نزدیک ہوتے رہیں گے، یا اگر میں اپنے الفاظ بدل دوں تو سن دس محرم سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے جنگ شروع کی تھی، ختم نہیں کی تھی۔ وہ جنگ جو حسین ابن علی نے شروع کی تھی وہ جنگ آج بھی جاری ہے، اور یہ جنگ ظہور حضرت مہدی علیہ السلام تک جاری رہے گی۔ اور جب حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لے لیں گے اور انتقام لے لیں گے، وہاں پر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم کا جو مقصد تھا قتل حسین کے ذریعے سے وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد حاصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس پر انشاءاللہ بھی آپ حضرات کو دلیل دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور بھی نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور بھی نہ ہوتا، اگر ظہور ہوگا تو یہ ظہور کسی کربلا کا نتیجہ ہے، کربلا میں تیار کیا گیا ہے، کربلا کو سجایا گیا ہے کہ مہدی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیدار کر دو، اور اب جتنا کربلا زندہ ہوتی رہے گی اتنا ہی ہم ظہور سے قریب ہوتے رہیں گے، جتنا ہم حسین ابن علی کو پہچنواتے رہیں گے اتنا ہی ہم ظہور سے قریب ہوتے رہیں گے، جتنا ہم حسین حسین کرتے رہیں گے اتنا ہم ظہور سے قریب ہوتے رہیں گے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے تم حسین حسین کرو اس کے اثرات میں ظاہر کروں گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو امام کچھ آوازیں دیں گے، پہلی آواز یہ ہوگی الا، آگاہ ہو جاؤ، یا اہل العالم، اے لوگو، ان جدی الحسین قتلو ہو اچھانا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، سنو میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا۔ مولا یہ آپ اپنا تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کیا کسی کے تعارف کے محتاج ہیں؟ مہدی کا تصور کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ کسی منجی کا تصور کس قوم میں نہیں ہے؟ آپ کو تو سب جانتے ہیں، مگر امام مہدی علیہ السلام اس کے باوجود اپنا تعارف اپنے آپ سے نہیں، توجہ فرمائیں، کاش بات واضح ہو جائے، امام مہدی علیہ السلام اپنا تعارف، اپنی شناخت، اپنی پہچان اپنے آپ سے نہیں بلکہ امام حسین سے کروائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر منطق کا، لوجک کا ایک قانون آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، گھبرائیے گا نہیں، بس تھوڑی سی وضاحت کروں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک قانون ہے منطق کا کہ معرف معرف سے اجلا اور اظہر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے پہچنوایا جا رہا ہے، معرف یعنی جس چیز کے ذریعے سے پہچنوایا جا رہا ہے، معرف جس کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے پہچنوایا جا رہا ہے اسے اس سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے کہ جسے پہچنوایا جا رہا ہے، ورنہ شناخت اور پہچان حاصل ہو نہیں سکتی، شناخت کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی بچوں کے لیے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ چچا کے گھر کے سامنے۔ آپ کے چچا کا گھر کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے۔ آپ دونوں کا گھر کہاں ہے؟ آمنے سامنے۔ کیا آپ کسی کے گھر تک پہنچیں گے؟ کہاں؟ نہیں۔ آپ کا گھر چچا کے گھر کے سامنے، چچا کا گھر میرے گھر کے سامنے، آپ دونوں کا گھر کہاں ہے؟ آمنے سامنے ہے۔ کوئی اگر کسی کو اس طرح سے ایڈریس بیان کیا جائے تو وہ کسی کے گھر پر بھی نہیں پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے ذریعے سے جس گھر کو پہچنوایا جا رہا ہے، پہچنوانے والی چیز زیادہ مشہور ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرا گھر نہیں جانتے تو میں کسی ایسی عمارت کا پتہ بتاؤں گا جسے آپ جانتے ہوں۔ اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ کبھی بھی میرے گھر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر میرے گھر تک پہنچنا ہے تو کسی مشہور عمارت کا پتہ بتانا ہوگا۔ امام مہدی اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ذریعے سے پہچنوائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام مہدی سے زیادہ امام حسین زیادہ مشہور ہوں گے، اور ہر قوم اور ہر فرد امام مہدی سے زیادہ امام حسین کو پہچانتا ہوگا۔ کہ جیسے ہی امام مہدی امام حسین کا حوالہ دیں گے لوگ خود کہیں گے لگتا ہے حسین کا پوتا آ گیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ سب پروردگار عالم کی علامتیں ہیں، یہ پروردگار عالم کا نظام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ شانہ، اپنے آپ کا تعارف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کروائیں گے۔ اس کا معنی عزیزان گرامی، صاف معنی اس کا یہ ہے کہ اگر ہم امام مہدی کے ظہور کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ حسین حسین کرنا ہوگا۔ ورنہ بتائیں مجھے، آپ حضرات ابھی 2 سال سے خدا ان ساری چیزوں کو ختم کرے اور ہمیں دوبارہ اس ماحول میں لے آئے، ورنہ بتائیں اتنی زیادہ تاکید اربعین کی مشی پر اور اربعین کی زیارت پر کیوں ہے؟ اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ اربعین کی زیارت کرو۔ مومن کی 5 علامتوں میں سے 1 علامت اربعین کی زیارت ہے۔ یعنی اگر تم واقعاً اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اربعین کے دن حسین کی زیارت کر کے دکھاؤ تاکہ ہم تمہیں مان لیں کہ واقعاً تم مومن ہو۔ اور صرف ایک قوم نہیں، ایک جگہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ساری دنیا کو وہاں پہنچنا ہے۔ جو فرمائیں، کیونکہ روایت صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، روایت صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے، روایت صرف ایک مثلاً سب کانٹیننٹ کے لیے نہیں ہے، روایت سب کے لیے ہے۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جو اہل بیت کو مانتا ہے، اسے اس روایت پر عمل کرنا ہوگا اور اسے اربعین پر پہنچنا ہوگا تاکہ پتا چلے کہ یہ کتنا مومن ہے۔ جو فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب اربعین پر ایک جمع غفیر امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ حسین کون ہے، یہ حسین کون ہے کہ ان سب نے مل کر ایک کوہرام مچا دیا اور حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بھوکے مر جاتے ہیں مگر حسین کی زیارت نہیں چھوڑتے۔ آخر ایسا کیا ہے اس حسین میں؟ جب یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں بیدار ہوں گی تو صرف مسلمان نہیں کافر بھی پوچھے گا کہ یہ بتاؤ حسین کون ہے، اور جب پوچھے گا حسین کون ہے، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کو پہچنوائیں کہ حسین کون ہے۔ اور حسین کو پہچنوانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں کہ حسین کون ہے، یعنی حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، حسین کون ہے یعنی حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حسین کون ہے جو پیغمبر کے نواسے ہیں، نہیں، یہ تو وہ شناخت ہے تو شناختی کارڈ پر ہوتی ہے، اسے معرفت نہیں کہتے۔ یہ تو شناختی کارڈ جتنی معرفت ہے، پھر حسین کو پہچنوانا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حسین امام وقت ہے، حسین ولی خدا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ حسین امام وقت ہے، حسین ولی خدا ہے، حسین حجت خدا ہے، حسین پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، وہ پروردگار جو جس کے وجود کا تصور ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے، اس پروردگار عالم نے اپنے کچھ نمائندے بھیجے تھے، ان میں سے ایک نمائندہ حسین ابن علی تھا کہ جسے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک انسان مارا گیا، توجہ فرمائیں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک انسان مارا گیا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک اللہ کا ولی مارا گیا۔ نہیں، یہ بات ایسے واضح نہیں ہوگی۔ ہم سے کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کربلا میں کتنے لوگ مارے گئے؟ جو مشہور تعداد ہے کتنی ہے؟ 72 لوگ مارے گئے، 72 لوگ قتل ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ ایک 72 پر آپ نے اتنا وبال مچا دیا، یہاں تو ایک ایک بلاسٹ میں ہزار ہزار لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور آپ نے 72 کے شہید ہو جانے پر ہر سال ساری روڈ بلاک کر دیتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ غم ابھی بھی تازہ ہے۔ توجہ فرمائیں، ایسا لگتا ہے کہ غم ابھی بھی تازہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعہ ابھی ہوا ہے، یہ واقعہ روز بروز اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے اور روز بروز گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کل ایک ملک میں حسین حسین ہو رہا تھا تو اگلے سال دو ملکوں میں حسین حسین ہوگا، پھر اس سے اگلے سال تین ملکوں میں حسین حسین ہوگا۔ یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں پر حسین حسین نہیں ہو رہا، اور صرف میں نہیں، صرف آپ نہیں، بلکہ کافر بھی حسین حسین کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے۔ کیوں؟ ایک ایک بلاسٹ میں، ایک ایک حملے میں ہزار ہزار لوگ مارے جاتے ہیں، آپ نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن یہاں 72 کیا شہید ہو گئے، آپ نے واویلا کر دیا، آپ نے ایک مصیبت ہمارے لیے ایجاد کر دی۔ آپ ہر سال پتہ نہیں کیسے کیا کر دیتے ہیں، آپ کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ یہ ساری بات نہیں یا نہیں ہے؟ ایک 72 کی شہادت، جو فرمائیں 72 کی شہادت پر اتنا واویلا، ہم جواب دیں گے جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص مارا گیا، توجہ فرمائیں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک شخص مارا گیا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخصیت ماری گئی۔ کاش بات واضح ہو جائے۔ مثال دوں، ایک شخص کو کسی نے تماچا مارا، یہ دونوں آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی، مثلا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کچھ دنوں کے بعد جسے تماچا مارا گیا تھا وہ ملک کا صدر بن گیا، اور پھر جس نے پہلے تماچا مارا تھا دوبارہ تماچا مارا، اور اب جو تماچا مارا تو لمحے بھر میں ہی کچھ کارندے آئے اور انہوں نے اسے فوراً گرفتار کیا۔ ہم نے فوراً پلٹ کے پوچھا، یہ کیا کیا؟ مارنے والا بھی وہی جسے مارا جا رہا تھا، وہ بھی وہی، بس کچھ دنوں کے وقفے نے اتنا فرق ایجاد کر دیا کہ کل کوئی گرفتار کرنے نہیں آیا، آج چند ہی لمحوں میں فوراً گرفتار کرنے آ گئے۔ ہم پلٹ کر جواب دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، مسئلہ شخص کا نہیں ہے، شخص وہی ہے جو پہلے تھا، مارنے والا بھی وہی،
جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی وہی، بس کچھ دنوں میں جسے مارا جا رہا ہے اس کی شخصیت بدل گئی۔ جب شخصیت بدلی تو اتنا فرق ایجاد ہو گیا کہ ایک تماچا مارنے پر سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو روکنے پر آمادہ ہیں۔ یہ لوگ پہلے نہیں آئے تھے، آج کیوں آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، پہلے یہ ملک کا صدر نہیں تھا، آج یہ ایک ملک کا صدر ہے۔ اب ایک شخص کی توہین نہیں ہوئی بلکہ ایک شخصیت کی توہین ہوئی ہے۔ کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کے بیٹے کو مارا گیا، کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ صرف فاطمہ کے بیٹے کو مارا گیا، کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ حسن کے بھائی کو مارا گیا، نہیں، کربلا میں خلیفۃ اللہ کو مارا گیا۔ کربلا میں ایک ولی خدا کو قتل کیا گیا، کربلا میں ایک امام کو قتل کیا گیا، ایک شخصیت کو قتل کیا گیا۔ اس لیے کیونکہ شخصیت پروردگار عالم سے جڑی ہے، شخصیت عام نہیں ہے، لہذا اس کا غم بھی عام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ایجاد کروں جو مسلسل سوال ایجاد ہوتا ہے، حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیں گے، یہ حضرات نے سنا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اگر وقت رہا اور یاد رہا۔ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیں گے، کیوں؟ کیا بدلہ لیا نہیں گیا ابھی تک؟ آپ کہیں گے تاریخ میں دیکھیں تو بدلہ لے لیا گیا۔ کس نے لیا بدلہ؟ جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بدلہ تو لے لیا، اب دوبارہ بدلہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ جب ایک مرتبہ بدلہ ہو گیا، ایک مرتبہ مختار نے انتقام لے لیا، تو کیوں دوبارہ امام مہدی آ کر انتقام لیں گے؟ کیا نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ظلم نہیں ہے، وہاں بھی انتقام لیا گیا، یہاں بھی انتقام لیا جائے گا، فرق کیا ہے دونوں انتقاموں میں؟ بہت فرق ہے دونوں انتقاموں میں۔ علماء نے جواب دیا، مختار نے جو انتقام لیا تھا وہ شخص سے حسین کا انتقام لیا تھا، اور امام مہدی جو انتقام لیں گے وہ شخص سے حسین کا انتقام نہیں لیں گے بلکہ شخصیت حسین کا انتقام لیں گے۔ کیونکہ جس شخصیت کو قتل کیا گیا وہ عام شخصیت نہیں تھی، وہ مظہر صفات خداوندی تھی، لہذا اس کا انتقام بھی اسے لینا چاہیے جو مظہر صفات خداوندی ہو، تاکہ انتقام پورا ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے، بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، کل کی بات نام غمل رہ گئی تھی، پروردگار عالم نے کربلا میں ولایت کا ایک جلوہ دکھایا، اور ایسا جلوہ کہ وہ جلوہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس کا ایک اثر یہ ہے، توجہ فرمائیں، جو ولایت کربلا میں دکھائی گئی اس کا ایک اثر یہ ہے، کیا؟ یہی ظہور۔ اس ولایت کا ایک اثر یہ ظہور ہے، اور نہ جانے اور کتنے اثرات ہیں جو پروردگار عالم نے اس ولایت پر اور اس کربلا کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، کہ جن پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ پروردگار عالم نے کتنے اثرات رکھے اس ولایت میں اور اس کربلا میں، ایک اثر دیکھیں گے ولایت کا کیا ہے، اس ولایت کا جو پروردگار عالم نے رکھا۔ کل جہاں تک ہماری بات رکی تھی، اللہ کرے کہ بات میں دو دن سے نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اور مقدمات سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کر دیا غدیر میں، اور اس کے بعد یہ آیت اتر گئی، کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور کل یہ بیان کیا گیا کہ یہ مایوسی جو غدیر میں ایجاد ہوئی تھی، کربلا میں اپنے عروج پر پہنچی۔ وہ امید جو غدیر میں ایجاد ہوئی تھی موالیان حیدر کرار کی، وہ امید بھی کربلا میں عروج پر پہنچی، اور کفار میں جو مایوسی ایجاد ہوئی تھی وہ مایوسی بھی کربلا میں عروج پر پہنچی۔ کیونکہ غدیر میں دین بچا لیا گیا اور حسین ابن علی نے کربلا میں ولایت کو بتایا۔ لہذا وہ مایوسی جو غدیر میں ایجاد ہوئی تھی کربلا میں اپنے عروج پر پہنچی۔ جو کل میں نے دلیل دی تھی وہ یہ تھی، اگر یہ مایوسی اپنے عروج پر نہ پہنچتی تو امام حسین کے بعد بھی سوال بیعت ہوتا۔ سوال بیعت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ مایوسی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان سے بیعت کا تقاضا کرنا بیکار ہے، لہذا ظلم کی نوعیت بدل دی گئی۔ اس سے پہلے تلوار چلائی جا رہی تھی، اب تلوار نہیں چلے گی بلکہ خاموشی سے قتل کرنا ہوگا۔ زہر کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں، اب سب کے سامنے آ کر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے اسلام کو ایسا بیمہ کر دیا کہ یزید تو آئیں گے مگر اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کاش اس پر بھی بات ہو کہ غدیر میں یا کربلا میں، غدیر کے بعد کربلا میں ایسا ہوا کہ اسلام کو بیمہ کر دیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے جو تحریک شروع ہوئی تھی اسلام کو بیمہ کرنے کی، اور امیر المومنین نے سارے مشکلات اٹھائیں، امام حسن نے سارے مشکلات اٹھائیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو بیمہ کر دیا، اب اسلام کو کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد پھر مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ پھر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے، آیت نے عجیب الفاظ رکھے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ پروردگار یہ کیا، تو نے کہا کہ دین آج مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے بیچارے جو تیرے دین پر عمل کر کے مر گئے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ان کے لیے دین مکمل نہیں تھا؟ کیا وہ نامکمل رہے؟ تو نے تو کہا کہ آج دین مکمل ہوا۔ اس کا جواب دوں اور یہیں پر بات تمام کروں؟ مجھے لگتا ہے آج بھی نتیجہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو پروردگار عالم نے شریعتیں بدلی ہیں، یہ شریعتیں کیوں بدلی ہیں؟ تورات آئی، تورات کے بعد زبور آئی، زبور کے بعد انجیل آئی، انجیل کے بعد قرآن مجید آیا۔ کیا پروردگار عالم اس قرآن مجید کو جو آخر میں بھیجا پروردگار پہلے نہیں بھیج سکتا تھا؟ اگر پروردگار پہلے بھیجتا تو کیا ہوتا؟ پہلے تورات، انجیل پہلے نہیں آئے گی، پہلے تورات ہی آئے گی۔ خاتم پہلے نہیں آئیں گے، آدم پہلے رہیں گے، خاتم آخر میں آئیں گے۔ پروردگار عالم ترتیب رکھی ہے، یہ ترتیب ہم جیسی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے ترتیب رکھ دی پھر کچھ بھی نام دے دیا، یہ ترتیب تکوینی ترتیب ہے۔ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ یہ ترتیب بدل نہیں سکتی، اگر ترتیب بدل دی گئی تو نظام بدل جائے گا۔ کیا پروردگار تو بھی ایسے ہی کر رہا ہے جیسے ہم کرتے ہیں اپنے یہاں بازاروں میں، کہ پہلے کوئی مال مارکیٹ میں بھیجا، بازار میں بھیجا، اور پھر دیکھا کہ دیکھتے ہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا، چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں چلا تو دوسرا مال۔ پروردگار تو بھی ایسے ہی کر رہا ہے، پہلے تورات بھیجی، دیکھتے ہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی، تورات نہیں چلی، پھر تو نے زبور بھیجی، دیکھتے ہیں زبور چلتی ہے یا نہیں چلی، پھر تو نے انجیل کو بھیجا، اب دیکھتے ہیں انجیل چلتی ہے یا نہیں، انجیل بھی نہیں چلی، پھر تو نے قرآن مجید کو بھیجا، قرآن مجید چل گئی، یہ وہ کتاب تھی جو چل گئی۔ کیا پروردگار تو بھی ایسے ہی کر رہا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ پروردگار آواز کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سا ایسا اسکول ہے کہ جہاں پر نرسری کے بچے کے ہاتھ میں میٹرک کلاس کا کورس پکڑا دیا جائے؟ ہے کہیں ایسا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نرسری کلاس کے بچے میں اس کے لیول کے حساب سے بات کی جائے گی، اے بی سی ڈی، اس کے بعد جب وہ کچھ آگے بڑھے گا تو اگلی کتاب دی جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ کچھ اور آگے بڑھے گا تو اسے اگلی کتاب دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس مرحلے پر آئے گا کہ اب کتاب نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے ہاتھ میں لائبریری دی جائے گی۔ اب اسے کوئی پڑھائے گا نہیں بلکہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ خود کتابوں کو پڑھ کر بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کے ہاتھ میں سب سے پہلے توریت رکھی، توریت پڑھو اور کچھ سمجھو۔ جب تمہارا ذہن تھوڑا آگے بڑھ جائے گا تو ہم تمہیں زبور دیں گے، پھر جب تھوڑی اور ترقی کر لو گے تو ہم تمہیں انجیل دیں گے، اور جب تمہارا ذہن مکمل ہو جائے گا اور اب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ قرآن مجید سے صحیح استفادہ کر سکو تو ہم تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید دے دیں گے تاکہ تم قرآن پڑھ کر سمجھ لو، لیکن اب بھی تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے، قرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی دیں گے، کیونکہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے، کسی معلم کی ضرورت ہے جو معلم بتائے گا کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے، خلاص جب تمہارا ذہن کامل ہوتا جائے گا تب جا کر ہم تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید دیں گے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، آج بات واضح ہو جائے، اسی طرح سے پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، آدم آؤ اس دنیا میں جاؤ، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرو کہ کوئی خاتم آنے والا ہے، نوح تم بھی جاؤ لیکن دیکھو تمہیں خود کچھ نہیں کرنا، خاتم کے لیے مقدمہ بنانا ہے، ابراہیم تم بھی جاؤ اور آخری نبی کے لیے مقدمہ بناؤ، موسیٰ تم بھی جاؤ آخری نبی کے لیے مقدمہ بناؤ، عیسیٰ تم بھی جاؤ آخری نبی کے لیے مقدمہ بناؤ، تم سب مقدمہ بنا دو پھر ہم آخری کو بھیجیں گے، کیونکہ مقدمہ سازی ہو چکی ہے، اب انسان اس قابل ہے کہ آخری نبی کی بات کو سمجھ سکتا ہے، اور جب آخری نبی اپنی ساری ذمہ داریوں کو غدیر میں پورا کر دیں گے پھر ہم کہیں گے آج دین کامل ہو گیا، اس سے پہلے کامل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جو لوگ مر گئے ان کے لیے وہی دین کامل تھا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم، آج کے دین تمہارے لیے، تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی دین تمہارے لیے کامل ہوا ہے، اس سے پہلے والوں کے لیے وہی کافی تھا، اسے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے انہیں ہم جنت دے دیں گے، لیکن جو بھی غدیر تک باقی رہ گیا اب اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب تک غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہ کر لے، اور اگر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیے بغیر اس نے کچھ بھی کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد، بس آخری جملہ کہہ دوں اس کے بعد مصائب کی منزل، اور پھر کربلا میں وہ ولایت جو غدیر میں پہنچائی گئی تھی اس ولایت کو کربلا میں بچا لیا گیا، اس ولایت کے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غدیر میں جو ولایت پہنچائی گئی تھی اور اس ولایت کو جو کربلا میں بتایا گیا ہے، کربلا میں صرف امیر المومنین کی ولایت کو نہیں بتایا گیا، توجہ فرمائیے گا، کربلا میں صرف امیر المومنین کی ولایت کو نہیں بتایا گیا بلکہ پیغمبر کی نبوت کو بتایا گیا، اور صرف پیغمبر کی نبوت کو نہیں بتایا گیا آدم کی نبوت کو بھی بتایا گیا، کیونکہ اگر پیغمبر کی نبوت نہ بچی تو آدم کی محنت بیکار ہو جائے گی، اگر پیغمبر کی نبوت نہیں بچی تو موسیٰ کی محنت بیکار ہو جائے گی، عیسیٰ کی محنت بیکار ہو جائے گی، ابراہیم کی محنت بیکار ہو جائے گی، اگر ان سب کی محنتوں کو بچانا ہے تو خاتم کی نبوت کو بچانا ہوگا، اور یہ خاتم کی نبوت کو کون بچائے گا، اس کے لیے ہم نے امیر المومنین کی ولایت کو رکھا تھا، غدیر میں اس ولایت کو بچایا گیا، اب سمجھ میں آیا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، حسین وارث آدم ہیں، حسین وارث نوح ہیں، حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث موسیٰ ہیں، حسین وارث عیسیٰ ہیں، حسین وارث خاتم ہیں، حسین وارث خدیجہ ہیں، حسین وارث علی ہیں، حسین وارث فاطمہ ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے آدم سے لے کر خاتم تک کسی کا کچھ بھی نہ بچتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کربلا میں سب بچا لیا گیا، مگر سب بچانے کے لیے حسین نے بہت کچھ دیا۔ سب کچھ تو دے دیا، پروردگار کیا دوں، تجھے کیا چاہیے؟ اکبر سے لے کر اصغر تک سب دے دیا۔ اور ایک استاد نے عجیب تعبیر استعمال کی، جب بھی سوچتا ہوں کانپ جاتا ہوں۔ جس طرح سے جب ہمارے دامن میں کوئی چیز ہو اور ہم وہ چیز کسی کو دیں اور کبھی اس کے کچھ ذرات ہمارے دامن میں لگے رہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، دامن کو جھاڑ دیتے ہیں تاکہ ذرات نہ لگے رہ جائیں۔ حسین کی آغوش میں جو تھا حسین نے سب خدا کو دے دیا اور اس کے بعد دامن جھاڑ دیا۔ پروردگار دیکھ لے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ جس کے لیے شاعر نے کہا، اب تو میرے گلستاں میں چار تنکے بھی نہیں، اپنے پر نوچی ہیں میں نے آشیانے کے لیے۔ حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ آ کر پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو وہاں ایک خاتون تھی، اس نے بتایا کہ ہم مسیحی ہیں، ہم عیسائی ہیں، اور یہ وہب قلبی کا خیمہ ہے۔ اس خیمے میں وہب قلبی ہیں کہ جن کی شادی کو 9 دن ہوئے ہیں، بس 9 دن۔ وہب قلبی کی والدہ قمر ہیں اور وہب قلبی کی زوجہ ہانیہ ہیں کہ جنہیں شہید کر دیا گیا خود کربلا کے میدان میں۔ وہب اس وقت خیمے میں نہیں تھے، امام قمر کے پاس آئے، وہب کی والدہ کے پاس، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ بتایا وہب قلبی کا خیمہ ہے۔ یہ جانتی نہیں ہے امام کو۔ امام نے پوچھا، قمر کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے؟ قمر نے بتایا کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بتایا سب ہے، پانی نہیں ہے۔ حسین کے لیے پانی کا ایجاد کرنا کوئی مشکل کام تھوڑی تھا۔ کہنے لگے آؤ۔ خیمے کے پیچھے آئے، نیزہ لیا، زمین کو کھودا، ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ سوچئے، جس کے اختیارات اتنے ہوں اور اسی کے بچے کہیں العطش العطش، کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ قمر نے دیکھا، پریشان ہو گئیں، کہ یہ کون ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا۔ امام جانے لگے، جاتے جاتے مقتل نے لکھا، عزیزان گرامی، جاتے جاتے عجیب جملہ کہا، کہنے لگے قمر میں جا رہا ہوں، جب وہب قلبی آ جائے تو اس سے کہنا کہ ہمیں کچھ مددگار چاہیے، ہو سکے تو ہماری مدد کریں۔ قمر نے سن لیا۔ ابھی امام کچھ دور ہی گئے تھے کہ وہب قلبی خیمے میں آئے، پوچھا اماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ بتایا بیٹا ایک شخص آیا تھا، کوئی ولی خدا لگتا تھا، اس نے نیزے سے زمین کھود ہی پانی جاری ہو گیا۔ کہا اماں بتائیں وہ کہاں ہیں؟ جن کے دل پاک ہوں وہ اس طرح سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ پوچھا اماں بتائیں وہ کہاں ہیں؟ بتایا بیٹا وہ جو دیکھ رہے ہو نا کاروان جا رہا ہے، یہ اسی کا کاروان ہے۔ وہب قلبی اپنی والدہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسین ابن علی کے پاس آئے اور آ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ امام نے بتایا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حسینیت خاموش تبلیغ کر رہی ہے۔ اب ہر ہر مرحلے پر وہب قلبی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، شب عاشور چاروں طرف سے گھر گئے، روز عاشور آیا، تیروں سے حسین ابن علی کا استقبال ہوا۔ اور اس کے بعد انصار کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ وہب قلبی امام کے پاس آ کر کہنے لگے، آقا اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام نے وہب قلبی کو دیکھا کہ ہائے میں اتنا غریب ہو گیا کہ مجھ پر اس جیسے نوجوان جان دینے آ رہے ہیں۔ وہب قلبی کو اجازت ملی، وہب قلبی میدان میں آئے، جنگ کی خوب شجاعانہ طریقے سے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہب قلبی واپس آئے، اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگے، هل رضیتی عنی یا اما، مادر گرامی آپ نے میری جنگ دیکھی، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ مقتل نے لکھا کہ کمر نے منہ موڑ لیا۔ اور کہنے لگی، وہب اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک سر تن سے جدا نہیں ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہب قلبی دوبارہ جانے لگے، وہب قلبی کی زوجہ نے روکا کہ وہب رک جاؤ، تانے روکنا نہیں، میں اپنے آقا پر جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہانیہ نے کہا، نہیں روک نہیں رہی، بس میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا، ہاں ہانیہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہب مجھے دو وعدے دے دو، بس مجھ سے دو وعدے کر لو، اس کے بعد میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ کہاں بیان کرو۔ ہانیہ نے کہا، یہاں نہیں، ایسے نہیں، حسین کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہب ہانیہ کو حسین کے پاس لے کر آئے، آقا یہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ ہاں ہانیہ بیان کرو۔ ہانیہ نے بیان کی، آقا مجھے معلوم ہے وہب قتل ہو جائے گا، وہب شہید کر دیا جائے گا، شہادت کے بعد جنت میں جائے گا۔ وہب سے کہیے گا جنت میں جانا تو اکیلے نہ جانا، میں چاہتی ہوں یہاں نہیں تو وہاں اس کی بیوی بن کے رہوں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ آواز دی، ہانیہ اس کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ دوسرا وعدہ بیان کرو، نہ سن سکیں گے، دوسرا وعدہ بیان کرو۔ کہنے لگی، آقا یہاں کا دستور یہ ہے، جب کسی کے آقا کو مار دیا جاتا ہے، جب کسی کے بڑے کو یا اس کے آقا کو مار دیا جاتا ہے تو اس کی ناموس کو اسیر کیا جاتا ہے۔ آقا مجھے معلوم ہے کبھی وہب کو قتل کر دیا جائے گا، جب وہب کو قتل کیا جائے گا تو اشقیا مجھے اسیر کرنے کے لیے آئیں گے، وہب سے کہیے کہ مجھے زینب کے ساتھ کر دے، مجھے اسیر کریں گے، مگر زینب تو علی کی بیٹی ہے، زینب تو نبی کی نواسی ہے، کوئی زینب کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، میری عزت بچ جائے گی۔ اتنا سننا تھا، ارے ہانیہ کیا کہہ رہی ہو، ابھی سورج ڈوبنے دو، یہی زینب ہوگی، کوفے شام کا بازار ہوگا، اور آواز دی جا رہی ہوگی، علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو، نبی کی نواسی کا تماشا دیکھو، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔